السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔
افواج پر تنقید سے دشمن عناصر کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ سابق صدر آصف زرداری کے تنقیدی بیان پر وزیر اعظم نواز شریف کا رد عمل۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
متنازعہ سابق آئی پی ایل چیف للت مودی کی مدد کرنے کے الزام میں سشما سوراج اور وسندھرا راجے سندھیا بری طرح پھنس گئیں، بی جے پی دفاعی پوزیشن میں۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے وزیر دفاع ایشٹن کارٹر کے مطابق داعش کے مقابلے پر سب سے زیادہ مضبوط دفاع عراق میں ایک مضبوط اور تمام فریقوں کی نمائندہ حکومت کا قیام ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج پر تنقید کرنا نامناسب ہے، کیونکہ فوج ملک سے دہشت گردی ختم کر کے امن بحال کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے سابق صدر آصف علی زرداری کے بیان پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فوج پر تنقید سے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے خواہاں عناصر کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کردار پر فوج کو قوم کی حمایت حاصل ہے، اور ان کے بقول ملک کے اس اہم ادارے پر تنقید نامناسب ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں بدھ کو ہونے والے ایک سیاسی مشاورتی اجلاس کے بعد جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ افواج کو تنقید کا نشانہ بنانے سے ان عناصر کی حوصلہ افزائی ہوگی جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کر کے ملک کی تعمیر و ترقی کے عمل میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک روز قبل اسلام آباد میں اپنی جماعت پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے خطاب میں فوجی قیادت کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ انہیں تنگ نہ کیا جائے۔
آپ کو 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے، تو ہمیں مت تنگ کرو، اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی انسین بجا دیں گے۔
انہوں نے یہ تو واضح نہیں کیا کہ انہیں کس طرح تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ کراچی میں رینجرز کی جاری کاروائیوں سے آصف علی زرداری نالا ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ افواج پاکستان اور سیاسی قیادت کے درمیان ہم آہنگی نے جمہوریت کو مضبوط کیا۔ ان کے بقول اس ہم آہنگی کا مظاہرہ کل جماعتی کانفرنسوں کے فیصلوں سے بھی ہو چکا ہے، جن میں سیاسی اور فوجی قیادت نے متفقہ طور پر قومی اہداف طے کیے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے اس نازک مرحلے پر قومی سطح پر اتفاق رائے ضروری ہے، جس کی بدولت ہی تعمیر و ترقی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج کے افسران اور جوان آپریشن ضرب عزم اور انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل پر عمل درآمد میں مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں، اور انہیں پوری قوم کی حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعظم کے بقول ان حالات میں فوج جیسے ادارے پر تنقید نامناسب اقدام ہے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما سینیٹر اقبال ظفر جگڑا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ منصب صدارت جیسے اہم عہدے پر فائز رہنے والی کسی شخصیت کو کوئی بھی بیان سوچ سمجھ کر ہی دینا چاہیے۔
میں ان کے بحاف پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو کیا ضرورت پڑی، لیکن میں یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ ایسی پوزیشن میں اتنی ذمہ دار جگہ پر زرداری صاحب ہوں یا اور کوئی ذمہ دار شخص ہوں، وہ جب بیان دے تو بڑے سوچ سمجھ کے اور ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے بیانات دینے چاہیے، اور پھر ان اداروں کو جو کہ آج آپ کے لیے لڑ رہی ہیں، آج آپ کے لیے جو ہیں تو حالات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔
وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی سابق صدر آصف علی زرداری کے بیان کو انتہائی نامناسب قرار دیا۔ دریاسنا بدھ کو وزیر اعظم نواز شریف کی سابق صدر آصف علی زرداری سے ہونے والی ملاقات ملتوی کر دی گئی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق اس کی وجہ وزیر اعظم کی مصروفیت بتائی گئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی میں رینجرز نے شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے ہیں اور متعدد افراد کو گرفتار کیا ہے۔ رینجرز کی ان کوششوں کو مختلف حلقوں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے، لیکن انہیں تنقید کا بھی سامنا ہے۔ مزید تفصیل کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی شہر کراچی میں رینجرز نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر کے متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق रेंजर्स ने कोरंगी क्रॉसिंग के इलाके में कार्रवाई करके 5 जबकि लियाकताबाद के इलाके में 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गुलिस्तान जौहर में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके छुपाया गया असलहा भी बरामद किया गया। बदमनी के शिकार कराची में अमन व अमान बहाल करने के लिए सितंबर 2013 से शहर में रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन जारी है। कराची ऑपरेशन में अब तक बड़ी तादाद में मुश्तबा अफराद गिरफ्तार और हलाक हो चुके हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों में बड़ी मिकदार में असलहा भी बरामद होता रहा है। मुख्तलिफ हलके कराची में हालात बेहतर करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहते हैं, लेकिन तारीफ के साथ साथ रेंजर्स और पुलिस को तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक अरसे से एहतजाज करती दिखाई देती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कहना है कि इस ऑपरेशन की आड़ में उसे निशाना बनाया जा रहा है और उसके कारकुनों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। अब पिछले कुछ रोज से सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शोर मचा रही है। कुछ रोज कबल रेंजर्स की जानिब से जारी होने वाले प्रेस रिलीज में कहा गया था कि कराची में हर साल 230 अरब रुपए जराइम से हासिल किए जाते हैं। रेंजर्स के मुताबिक इस करप्शन को सियासी सरपरस्ती हासिल है। रेंजर्स का कहना है कि इस पैसे से आला शख्सियात को हिस्सा दिया जाता है, इस पैसे से मुसल्ला ग्रोह असलहा खरीदते हैं और ये काला धन दहशत गर्दी में इस्तेमाल होता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया था, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन ने इस रिपोर्ट के सबूत मांगे थे। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी मैदान में उतर आए और उन्होंने अपनी तकरीर में फौज पर सख्त तनकीद की थी। सहाफी और तज़ियाकार आगा मसूद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा,
मुक्की भर चंद लोग हैं जो लूट रहे हैं, लोगों के हुकूक छीन रहे हैं, लोग पाकिस्तान के वसाइल को अपने जात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका तदारुक क्या हो सकता है? सिर्फ ताकत हो सकती है, या वो ताकत रेंजर्स के पास है या वो ताकत फौज के पास है। तो ये दो ताकतें हैं। खुद सारी पोलिटिकल पार्टीज ने कहा था के बिना इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए।
पिछले कुछ दिनों से मकामी जराए ब्लाग पे माशी दहशतगर्दी का बड़ा चर्चा है। इस हवाले से ISI के साबिक सरबराह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
ये फाइनेंशियल टेररिज्म जो है ये सबसे बड़ा टेररिज्म है, क्योंकि इससे कौमें लूट जाती हैं, खानदान बर्बाद हो जाते हैं, कौमें तबाह हो जाती हैं, मकरूज हो जाती हैं और वो जलील हो जाती हैं, रुसवा हो जाती हैं।
मकामी ज़राए ब्लाग के मुताबिक सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरहतुल्ला बाबर ने कहा कि रेंजर्स सिंध में इख्तियारात से तजावुज कर रही है और सिंध के वजीर आला सैयद कायम अली शाह ने रेंजर्स के सरबराह और वफाकी हुकूमत को खत लिखा है। उनका कहना है कि रेंजर्स सिंध में इख्तियारात से तजावुज कर रही है। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
पाकिस्तान के कानून सादों ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से वजीर आजम नवाज शरीफ को टेलीफोन करने और रमजान की मुबारकबाद देने से मुतालिक बातचीत का खैर मकदम किया है। इसके अलावा पाकिस्तान के माहीगीरों को रिहा करने का भी ऐलान किया गया है। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान में कानून साजों ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपने पाकिस्तानी हम मनसब नवाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू का खैर मकदम करते हुए खित्ते में अमन के लिए पड़ोसी मुल्कों की क्यादत में राबतों को अच्छी काविश करार दिया है। वजीर आजम मोदी ने मंगल को अपने पाकिस्तानी हम मनसब को फोन करके रमजान के महीने की मुबारकबाद देते हुए अपने यहाँ कैद पाकिस्तानी माहीगीरों को रिहा करने का फैसला किया था, ताकि उनके बकौल ये लोग रमजान अपने अहले खाना के हमराह गुजार सकें। 5 मिनट तक जारी रहने वाली इस गुफ्तगू में पाकिस्तानी वजीर आजम ने भी अपने यहाँ जेर हिरासत भारतीय माहीगीरों को जज्बा खैर सगाली के तौर पर रिहा करने का फैसला किया। हालिया महीनों में दोनों जानिब से तल्ख बयानात के तबादलों से जनूबी एशिया की इन हमसाया एटमी कुव्वतों में ताल्लुकात मजीद तनाव का शिकार हो चले थे। पाकिस्तान में कानून साजों का कहना है कि भारतीय क़यादत की तरफ से वजीर आजम नवाज शरीफ को किया जाने वाला टेलीफोन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में तलखी को कम करने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के रुकन कौमी असम्बली और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अकरम खान दुर्रानी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा,
अच्छी पेशरफ्त है, हम तो अमन चाहते हैं, हम तो सुकून चाहते हैं। इंडिया के अंदर लोग गुरबत से मर रहे हैं और वहाँ पर सारा अखराजात जो है वो डिफेंस पे हो रहा है, तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के हालात मामूल पे हों तो यही अखराजात जो है वो वहाँ पर इंडिया के आवाम पे खर्च होंगे ना, तो हम यही बात करेंगे कि अभी देर आया दुरुस्त।
بھارتی وزیراعظم اور ان کی کابینہ میں شامل بعض وزراء کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردوں کی پشت پناہی کے الزامات کا اعادہ کیا جاتا رہا ہے، جبکہ حالیہ دنوں میں ہی پاکستان کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت کی طرف سے ملک میں بدامنی اور انتشار پیدا کرنے میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی طلال چوہدری کہتے ہیں کہ بھارتی وزیراعظم کا ٹیلی فونک رابطہ ایک اچھا قدم ہے، پاکستان خطے میں قیام امن کے اپنے عزم پر قائم ہے، لیکن اس خواہش کو کمزوری سمجھنا غلط ہوگا۔
ہم امن چاہتے ہیں اور یہ ہماری خواہش پہ ہم بڑی تنقید ہوئی ہے پرائم منسٹر پہ اس بات پہ کہ ہم اپنے ہمسایوں سے امن چاہتے ہیں، ہمارے پولیٹیکل جو مخالفین ہیں انہوں نے تنقید کی، لوگوں نے تنقید کی، مگر ہم خطے میں امن کی خاطر ہم ہمسایوں سے امن چاہتے ہیں۔
منگل کو ہی امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم کو ٹیلی فون کیا تھا، جس میں انہوں نے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان تناؤ کے ماحول میں اضافے پر انہیں اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی برسر اقتدار جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو انڈین پریمیئر لیگ کے سابق سربراہ للت مودی سے متعلق تنازع میں اپنے دو کلیدی لیڈروں کے نام ملوث ہونے پر مسائل کا سامنا ہے، جبکہ کانگریس پارٹی کی طرف سے ان دونوں لیڈروں کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بی جے پی کی زیر قیادت مرکز میں برسر اقتدار این ڈی اے حکومت اپنا ایک سال مکمل ہونے پر ابھی جشن منا ہی رہی تھی کہ ایک بہت بڑے تنازع میں پھنس گئی۔ اس کے دو بڑے نام وزیر خارجہ سشما سوراج اور راجستھان کی وزیر اعلیٰ وسندھرا راجے سندھیا آئی پی ایل کے سابق اور متنازع چیف للت مودی کی مدد کرنے کے الزام میں گھر گئے۔ سشما سوراج پر الزام ہے کہ انہوں نے لندن میں قیام پذیر للت مودی کو پرتگال کا ویزا دلوانے میں برطانوی حکومت سے خفیہ طور پر بات چیت کی۔ للت مودی کی اہلیہ پرتگال میں کینسر کا علاج کروا رہی ہیں، جہاں دستاویزات پر مودی کو دستخط کرنے تھے۔ ابھی مرکزی حکومت سشما سوراج کا دفاع کر ہی رہی تھی کہ وسندھرا راجے کا نام بھی اس تنازع میں سامنے آ گیا۔ للت مودی کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ جب وسندھرا راجے 2011 میں اپوزیشن لیڈر تھیں تو انہوں نے مودی کی امیگریشن درخواست کی حمایت کی تھی۔ للت مودی کی بیوی کو لے کر پرتگال بھی وہی گئی تھیں۔ ادھر للت مودی کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی تحقیقات کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ مودی نے وسندھرا راجے کے بیٹے دشونت سنگھ کی کمپنی کو 11.63 کروڑ روپے دیے ہیں۔ جہاں سشما سوراج یہ کہہ کر اپنا دفاع کر رہی ہیں کہ انہوں نے انسانیت کی بنیاد پر للت مودی کی مدد کی، وہیں وسندھرا راجے مودی کی امیگریشن درخواست سے متعلق کسی بھی دستاویز کی جانکاری سے انکار کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ للت مودی کے خلاف مالی خورد برد کے متعدد الزامات ہیں، ان پر 700 کروڑ روپے کی بدعنوانی کا بھی الزام ہے۔ ان کے خلاف اندرون ملک کئی سطحوں پر جانچ چل رہی ہے اور انٹرپول نے بلیو کارنر نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ وہ اس وقت برطانیہ میں قیام پذیر ہیں۔ برطانیہ کے ایک اخبار لندن ٹائمز میں سشما سوراج کے بارے میں انکشاف کے بعد دہلی کے سیاسی حلقوں میں زبردست ہنگامہ ہے۔ بی جے پی دفاعی پوزیشن میں آ گئی ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ کئی روز کے ہنگامے کے بعد وزیر مالیات ارون جیٹلی نے منگل کے روز سشما کے حق میں بیان دیا۔ یہاں کے اخبارات للت مودی اور سشما سوراج کے گھریلو رشتوں کی خبروں سے بھرے پڑے ہیں۔ سشما کے شوہر سوراج کوشل اور ان کی بیٹی بانسری کئی برسوں سے للت مودی کے وکلا کی ٹیم میں شامل ہیں۔ کانگریس اور دیگر پارٹیوں نے بی جے پی کے خلاف زبردست محاذ کھول دیا ہے۔ وہ سشما سوراج اور وسندھرا راجے کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ کانگریس نے سپریم کورٹ کی نگرانی میں اس معاملے کی جانچ کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے وزیر دفاع ایشن کارٹر نے کہا ہے شدت پسند تنظیم داعش کے مقابلے پر سب سے مضبوط دفاع عراق میں ایک مضبوط اور تمام فریقوں کی نمائندہ حکومت کا قیام ہے۔ بدھ کو امریکی فوج کے سربراہ جنرل مارٹن ڈیمپسی کے ہمراہ ایوان نمائندگان کی آرمڈ سروس کمیٹی کے سامنے بیان حلفی دیتے ہوئے ایش کارٹر نے کہا کہ امریکہ داعش کے مقابلے کے لیے عراق سے مضبوط عزم کے اظہار کا متقاضی ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ انہوں نے عراقی رہنماؤں پر واضح کر دیا ہے کہ امریکہ پہلے سے کہیں بڑھ کر ان کی مدد کے لیے تیار ہے، لیکن ہم شدت پسندوں کے مقابلے پر عراقی حکومت کے تمام حصے داروں کی جانب سے بھی عزم اور یکسوئی کا مظاہرہ چاہتے ہیں۔ سن 2018 اور سن 2022 کے اولمپک مقابلوں کی میزبانی کے سلسلے میں جن ملکوں کا انتخاب کیا جانا تھا اس میں بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے ممکنہ واقعات پر سوئٹزرلینڈ کے حکام تفتیش کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل جیف کسٹر کی اس رپورٹ میں۔ سوئٹزرلینڈ کے وکلائے استغاثہ ان دنوں منی لانڈرنگ کے ممکنہ 53 واقعات کی چھان بین کر رہے ہیں، جن کا تعلق بین الاقوامی فٹ بال تنظیم کے سن 2018 اور سن 2022 کی عالمی کپ ٹورنامنٹس کی میزبانی کی درخواستوں کے عمل سے ہے۔ سوئس اٹارنی جنرل مائیکل لوبر نے بدھ کے روز بتایا کہ پیسوں کا یہ لین دین ان بینکوں کی معرفت کیا گیا جن میں سوئٹزرلینڈ نے غیر قانونی طریقہ کار سے رقوم کی ترسیل کا انتباہی نظام نصب کیا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بینکوں نے اس معاملے کی رپورٹ آگے روانہ کر کے اپنا فرض پورا کیا ہے اور متنبہ کیا کہ معاملہ بہت بڑا اور بہت ہی پیچیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں،
In concluding, we are facing a complex investigation with many international implications.
اور آخر کار صورتحال یہ ہے کہ ہمیں کئی بین الاقوامی اثرات کی حامل پیچیدہ تحقیقات کا سامنا ہے۔ مقدمہ چل رہا ہے اور اس میں وقت لگے گا۔ یہ پیشہ وارانہ طریقہ نہیں ہوگا کہ میں آپ کو آج ہی سارا نظام الاوقات فراہم کر دوں۔ فٹ بال سے منسلک ہر ادارے اور ہر ملک کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ قدرتی طور پر فٹ بال سے متعلق یہ تحقیقات 90 منٹ کے روایتی دورانیے سے زیادہ وقت لیں گی۔ یہ الفاظ تھے سوئس اٹارنی جنرل مائیکل لوبر کے۔ لوبر نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وہ اس امکان کو رد نہیں کر سکتے کہ فیفا کے صدر سیپ بلیئر سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، جو فٹ بال کی تنظیمی کمیٹی کے مبینہ اسکینڈل کے باعث سبکدوش ہونے پر تیار ہو گئے تھے۔ سوئس تفتیشکار ان دنوں سن 2018 اور سن 2022 کے عالمی کپس کے انعقاد کے حقوق بالترتیب روس اور قطر کو دیے جانے کے سلسلے میں بد انتظامی اور غیر قانونی طریقہ کار سے رقوم کی ترسیل کے الزامات کی تفتیش کر رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے گزشتہ ماہ فیفا کے 9 اہلکاروں اور کارپوریٹ منتظمین کے خلاف فرد جرم دائر کی گئی۔ لگائے گئے الزامات میں پیسے کی ہیر پھیر، غبن اور منی لانڈرنگ کے معاملات شامل ہیں۔ اس جاری تنازع کے باعث فیفا نے سن 2026 کے عالمی کپ کی میزبانی کی درخواستوں کے عمل کو روک دیا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ایسے میں جب ہانگ کانگ میں قانون ساز انتخابی اصلاحات کے متنازع منصوبے پر بحث کا آغاز کر رہے ہیں اور شہر میں بیجنگ کے حمایت اور جمہوریت کے محامی مظاہروں کے لیے جمع ہو رہے ہیں، حکام نے شہر بھر میں پولیس تعیناتی بڑھا دی ہے۔ ہانگ کانگ سے وائس آف امریکہ کے لیے شینن وینسینٹ کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ہانگ کانگ میں ووٹ کے عالمی استحقاق سے متعلق بحث بدھ کے روز قانون سازوں کے اجلاس میں شروع ہوئی۔ اجلاس میں توجہ انتخابی اصلاحات کے مجوزہ منصوبے پر مرکوز رہی۔ دوسری جانب اس مجوزہ منصوبے کے حامی اور مخالف ہزاروں مظاہرین حکومتی دفاتر کے باہر جمع ہوئے۔ بہت سو کے نزدیک یہ بحث صرف انتخابی اصلاحات پر نہیں بلکہ شہر کے معاشی اور سیاسی مستقبل پر بھی ہے۔ لاکھوں افراد کے مہینوں پر محیط احتجاجی مظاہروں کے بعد ہانگ کانگ میں اس ہفتے ووٹ ڈالے جا رہی ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ شہر کے حاکم اعلیٰ اور چیف ایگزیکٹو کا انتخاب کھلے بندوں ووٹ سے ہونا چاہیے، جبکہ بیجنگ اس کی بجائے صرف یہ آپشن دیتا ہے کہ اس کے منظور کردہ بیجنگ کے وفاداروں کے پینل میں سے کسی کا چناؤ کر لیا جائے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ قانون ساز مجوزہ بل پر جمعے کے روز رائے شماری میں حصہ لیں گے۔ ریگینا ایپ سٹی کیبنٹ کی رکن اور کنزرویٹو بیجنگ فرینڈلی نیو پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن ہیں، وہ اس بل کی حامی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھا منصوبہ ہے، کیونکہ اس بل کا مطلب ہانگ کانگ کے لوگوں کے لیے حق کے انتخاب میں خاطرخواہ اضافہ ہے۔ چیف ایگزیکٹو کے انتخاب کے لیے ووٹروں کا 1200 سے بڑھ کر 5 ملین ہو جانا ایک بڑا قدم ہے۔ اس منصوبے کے مخالفین کے نزدیک اصل مسئلہ اس بات کا تعین ہے کہ اس عہدے کے لیے کون کون دوڑ میں شریک ہوگا۔ ان کے خیال میں یہ اصلاحات ایسے امیدواروں کے لیے بہت کم گنجائش چھوڑتی ہیں جو بیجنگ کے پسندیدہ افراد سے مختلف نظریات رکھتے ہوں۔ ان دعووں کے باوجود رنگینا اپ کہتی ہیں کہ ان کی پارٹی جمہوریت کی مخالف نہیں ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ اس بل سے ہانگ کانگ مضبوط ہوگا۔ تاحال 27 قانون ساز اس بل کے مخالف ہیں اور 2/3 اکثریت کے ساتھ منظوری کے لیے کم از کم 4 کا اپنا نقطۂ نظر تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پچھلے مہینے ٹیکسس میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کی نمائش کی ایک تقریب پر حملے کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار ایک شخص کو وفاقی عدالت میں منگل کے روز پیش کیا گیا۔ عبد الملک عبد الکریم کو پچھلے ہفتے ریاست ایریزونا کے شہر فونکس سے گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق کریم نے جنوری میں 2 مسلح افراد ایلٹن سمپسن اور نادر صوفی کو اپنے گھر پر مہمان بنایا اور حملے کی منصوبہ بندی کی۔ عالمی ادارہ صحت نے بدھ کے روز کہا ہے کہ جنوبی کوریا میں سانس کی بیماری کی وبا فوری بین الاقوامی توجہ کا مطالبہ کرتی ہے کہ تیزی سے پھیلنے والی اس بیماری سے نمٹنے کے لیے تیاری کی جائے، لیکن جنیوا میں قائم تنظیم نے کہا کہ وہ مرض کو عوام کی صحت کے لیے کوئی بین الاقوامی ہنگامی خطرہ تصور نہیں کرتی اور وہ جنوبی کوریا کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اس بیماری کو پھیلنے سے روک لیا ہے۔ ہانگ کانگ میں قانون ساز بیجنگ کے حمایت یافتہ اس متنازع انتخابی اصلاحات کے مسودے پر بحث شروع کر رہے ہیں جسے جمہوریت نواز گروپ مسترد کر چکے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ لیبیا میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کے اہلکار اعترافی بیانات کے حصول کے لیے قیدیوں پر سختی، طبی دیکھ بھال سے انکار اور باضابطہ کار سے تجاوز کے حربے استعمال کرتے رہے ہیں۔ گروپ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں ان الزامات کی تفصیل پیش کی گئی ہے جس کی بنیاد جنوری سے اپریل کے عرصے کی ہے، جس دوران فوج اور وزارت داخلہ نے مشرقی لیبیا میں 3 حراستی مراکز کا دورہ کیا۔ جزیرہ نما عربستان کی القاعدہ نے اپنے نئے لیڈر کا اعلان کر دیا ہے، جس سے کچھ ہی دیر پہلے القاعدہ کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ گزشتہ ہفتے ہونے والے امریکی فضائی حملوں میں دیگر 2 ارکان سمیت القاعدہ کا سربراہ ہلاک ہوا ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ گروپ ماضی میں ڈٹ کر کھڑا رہا ہے اور کچھ حد تک یمن میں القاعدہ سے متعلق رائے تبدیل ہو رہی ہے، ایسے میں جب وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ وفاداریوں کا تبادلہ کرتا رہا ہے۔ القاعدہ کے ایک ترجمان نے منگل کے روز ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ناصر الوحیشی ہلاک ہوا ہے اور جزیرہ نما عربستان کے دھڑے کے ایک سابق فوجی لڑاکا قاسم الرحیمی نے اس کی کمان لے لی ہے۔ ترکی کے سابق صدر سلیمان ڈیمرل 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انکرہ کے ایک اسپتال میں ڈاکٹروں نے بدھ کو بتایا کہ انہیں نظام تنفس میں انفیکشن کی تکلیف تھی جس کا علاج کیا جا رہا تھا۔ سلیمان سن 1960 میں اقتدار میں آئے اور 5 مرتبہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہنے کے بعد 1993 سے سن 2000 تک ترکی کے صدر رہے۔ کیمرون نے دارالحکومت یاؤنڈے میں اپنے تمام مسلم رہنماؤں کو اکٹھا کر لیا ہے تاکہ انہیں داعش کے حامیوں کی شناخت اور ان کی مذمت کے طریقے سکھائے جائیں۔ یہ کوشش ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب نائجیریا کے دہشت گرد گروپ بوکو حرام کے حامیوں کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے ہیں اور اب وہ انتہا پسندی کا پرچار کر رہے ہیں۔ بوکو حرام نے اس سال کے شروع میں داعش کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کیا تھا۔ یاؤنڈے سے وائس آف امریکہ کے موکی ایڈون کنڈزیکا کی رپورٹ۔
کیمرون کی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کوائی یگے جبریل، جو ایک روایتی حکمران اور مسلم روحانی رہنما ہیں، کہتے ہیں کہ بوکو حرام کے جنگجوؤں نے ہتھیار رکھ دیے ہیں اور اب وہ داعش کے نظریے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔
وہ کہہ رہے تھے کہ دہشت گرد گروپ بوکو حرام اگرچہ مشترکہ فورسز کی جانب سے اپنے مضبوط مراکز پر حملوں کے بعد مشکل میں ہے، تاہم اب وہ ابلیسی نظریات و افکار پر مبنی ایک ایسے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے جو معاشرتی بد امنی کو جنم دے سکتا ہے۔ مسٹر کوائی یگے جبریل کہتے ہیں کہ وہ کیمرون کے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ چوکنے رہیں اور داعش کے نظریے کی پیروی کرنے والے ہر شخص کو یہ انتباہ بھی کر رہے ہیں کہ کیمرون بھرپور طور پر متحد اور غیر منقسم ہے۔ یاؤنڈے میں مقیم عالم دین نوری دینی کہتے ہیں کہ کیمرون کے بہت سے باشندے، خاص طور پر نوجوان، بے روزگار ہیں اور وہ اپنے مذہبی عقائد تبدیل کرتے رہتے ہیں اور اب وہ خفیہ طور پر انتہا پسند گروپ کے نظریے میں شریک ہو چکے ہیں۔
او اللہ،
فرانسیسی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے نوری دینی کہتے ہیں کہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ خدا دہشت گرد گروپ بوکو حرام اور اس کے نظریے کی بے حقنی اور امن، سلامتی اور استحکام کے قیام میں کیمرون کی مدد کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا لوگوں کی آنکھیں جلد کھول دے اور انہیں جلد از جلد فہم و شعور عطا فرمائے تاکہ وہ ان حربوں کا ادراک کر سکیں جو ترقی کے دشمن اور داعش کا نظریہ پھیلانے والے استعمال کر رہے ہیں اور جو کیمرون کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سال مارچ کے مہینے میں نائجیریا کے اس عسکریت پسند گروپ نے داعش کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا۔ گروپ کے لیڈر ابوبکر شکاؤ نے انٹرنیٹ پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے خلاف کیے جانے والے امتیازی سلوک کو برداشت کرے گا لیکن ان کے ساتھ اقتدار اعلیٰ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا جو اقتدار میں ہیں اور جنہیں اس نے بے دین اور ملحد قرار دیا۔ یونین آف افریقن اسکالرز سے منسلک شیخ سنگو ماما، جنہوں نے کیمرون کی اسلامک کلچرل ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر انتہا پسندی کا سراغ لگانے اور اس کی مذمت اور ملامت کے بارے میں تربیت کا بندوبست کیا تھا، کہتے ہیں کہ یہ گروپس مسلمانوں کو اس بارے میں آگاہی فراہم کر رہے ہیں کہ داعش کا نظریہ پھیلانے والوں کو کس طرح شناخت کیا جا سکتا ہے۔
People who say that they want to implement Islamic state at all cost and by all means are very sensitive
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ داعش کے افکار کو ہر قیمت پر اور ہر طریقے سے لاگو کرنا چاہتے ہیں، وہ ان مسائل سے متعلق بہت زیادہ حساس ہیں جو اہمیت نہیں رکھتے، اور وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو فراموش کر رہے ہیں جو دوسروں کے لیے بہت مشکل اور بہت اکھڑ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ان تعلیمات کی طرف رجوع کیا جائے، انہیں اسی انداز میں سمجھا جائے جس انداز میں پیغمبر اسلام نے انہیں سمجھا تھا، اور جس انداز سے انہوں نے اپنے صحابہ اکرام کو ان کے متعلق سمجھایا تھا۔ یہ الفاظ تھے شیخ سنگو ماما کے۔ کیمرون بین المذاہب رواداری اور دوسرے فرقوں کے ساتھ پر امن بقائے باہمی کی ایک تاریخ رکھتا ہے، لیکن اسلامک کلچر ایسوسی ایشن آف کیمرون کے ڈاکٹر موسیٰ عمارو کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس نفسیاتی جنگ پر نظر رکھنی چاہیے جو کیمرون کے اسلامی فرقوں کو منقسم کر رہی ہے، جسے انتہا پسندی کے حامی انہیں مزید تقسیم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کیمرون میں مسلمانوں کی اکثریت سنی فرقے پر مشتمل ہے، لیکن یہاں شیعہ بھی ہیں اور انہیں خارج کرنے کا کوئی معروضی جواز موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ سب نسبتاً ایک بڑی اسلام فیملی کا حصہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کیمرون کے تمام مسلم رہنماؤں کو یہ تربیت دے چکے ہیں کہ وہ اس پیغام کو اپنے علاقوں تک پہنچائیں تاکہ اس سال رمضان کا مہینہ امن اور افہام و تفہیم سے شروع ہو، اور وہ بوکو حرام کی جانب سے ان کے عقیدے کو متزلزل کرنے کے منصوبوں کی ناکامی کے لیے مل کر دعا کریں۔ یہ الفاظ تھے موسیٰ عمارو کے۔ گزشتہ 5 برسوں میں بوکو حرام، جو مغربی تعلیم کو گناہ سمجھتا ہے، نائجیریا سے ملحق کیمرون کی شمالی سرحد پر اپنے گروپ میں لوگوں کی بھرتیاں اور اسکولوں، مساجد اور کلیساؤں پر حملے کرتا رہا ہے۔ نائجیریا کے نئے صدر محمدو بہاری نے جوہانسبرگ میں افریقی یونین کے ریاستی اور حکومتی سربراہان کے 25ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بوکو حرام کو مجرمانہ کارروائیاں ان کے علاقے کے زیر محاصرہ ہونے کی شہادت ہیں، اور انہوں نے اس افریت کی بےکنی کے لیے افریقی یونین کی زیر نگرانی اور بنین کے ساتھ مل کر کام کرنے کا وعدہ کیا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک زمانہ تھا جب حکیم مریض کی نبض دیکھ کر مرض کی تشخیص کر سکتے تھے، پھر ڈاکٹروں نے مختلف ٹیسٹوں کا سہارا لیا، اور اب تو مکمل تشخیص ہی لیبارٹری میں بھیجے گئے مریض کے خون وغیرہ کے مختلف نمونوں کے ریزلٹ کی مدد سے کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف طرح کے ٹیسٹ بڑے سے بڑے مرض کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت پہلے اگر کبھی کوئی وائرس حملہ کرتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہونے سے پہلے اس کا علم نہیں ہو پاتا، لیکن اب ڈاکٹروں نے خون کا ایک نیا ٹیسٹ کرنا شروع کیا ہے جس میں ایک قطرے ہی سے علم ہو جائے گا کہ آیا کبھی آپ کو کوئی وائرل انفیکشن ہوئی تھی یا نہیں، کیونکہ بعض اوقات بہت عرصہ پہلے جسم کو متاثر کرنے والا وائرس کسی بڑی بیماری کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ نیا بلڈ ٹیسٹ ویر سکین کہلاتا ہے۔ اس کے ذریعے 1000 سے زیادہ مختلف وائرس تشخیص کیے جا سکتے ہیں۔ اسٹیفن ایلج، بریگم اینڈ ویمن ہاسپٹل اور ہارورڈ میڈیکل اسکول بوسٹن میساچوسٹس سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کے لیے خون کا صرف ایک قطرہ درکار ہوتا ہے، اور ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ آیا مریض کو کبھی کسی خطرناک وائرس نے متاثر کیا یا نہیں۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ بعض اوقات لوگوں کو برسوں پہلے ہیپیٹائٹس سی کا انفیکشن ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ مرض جگر کو ناکارہ بنا دیتا ہے، اس سے کینسر ہو سکتا ہے۔ ایلج کہتے ہیں
These sorts of viral infections, HIV is another one, can get going for a long time before you start seeing problems.
اس طرح کی وائرل انفیکشنز جن کی ایک اور مثال ایچ آئی وی ہے، علامتیں اور مرض ظاہر ہونے سے بہت پہلے آپ کو متاثر کر چکی ہوتی ہیں، اور جب آپ کو اس کا علم ہوتا ہے تو مرض کہیں زیادہ خطرناک ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ہیپیٹائٹس کا علاج دریافت ہو چکا ہے، ایچ آئی وی کی دوائیں زندگی بچا سکتی ہیں، لیکن ایل ایچ کہتے ہیں کہ اگر تشخیص برسوں پہلے ہو جائے تو ایسی خطرناک انفیکشنز کا علاج بہت پہلے شروع کیا جا سکتا ہے۔ ویر سکین نامی ٹیسٹ تیار کرنے کے لیے محققین نے امریکہ، پیرو، جنوبی افریقہ اور تھائی لینڈ سے 600 لوگوں کے خون کے نمونے حاصل کیے۔ ٹیسٹ کرنے پر انہیں معلوم ہوا کہ ہر ملک کے لوگوں کو خاص طرح کے تقریباً 10 وائرس متاثر کر چکے تھے۔ فی الوقت ڈاکٹر کسی ایک وائرس کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی اگر کوئی ڈاکٹر بے حد زیرک ہو اور اسے کسی انفیکشن کا شبہ ہو تو۔ ایل ایچ کا کہنا ہے کہ ویر سکین کے ذریعے اب ایک سے زیادہ وائرسز کی موجودگی کا پتہ لگانا ممکن ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے ذیابیطس اور لوپس جیسے آٹو امیون امراض کی جڑ کا پتہ لگایا جا سکے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اگلے مالی سال کے لیے بلوچستان کے صوبائی بجٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بجٹ کی تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے ستار کاکڑ۔
آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹے صوبے لیکن رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے پاکستانی صوبے بلوچستان کا 2.43 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ بدھ کو وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے خزانہ خالد خان لانگو نے صوبے کے مالی سال 2015-16 کا بجٹ پیش کیا، جس میں تعلیم کے لیے 24% یعنی تقریباً 38 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی، جبکہ صحت کے لیے 15 ارب سے زائد رکھے گئے ہیں۔
میں یقین رکھتا ہوں کہ بلوچستان میں کی جانے والی سرمایہ کاری سے کثیر الجہتی فوائد حاصل ہوں گے۔ مستقبل میں پاکستان کی زرعی اور تجارتی ترقی میں بلوچستان کا بڑا حصہ ہوگا۔ بلوچستان میں بیرونی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے بلوچستان انویسٹمنٹ بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ بڑے ڈیموں کی تعمیر کے نتیجے میں بلوچستان میں زرعی شعبے میں انقلاب آئے گا، اور زرعی پیداوار میں خود کفالت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زرعی پیداوار کو برآمد کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اسی طرح معدنی پیداوار اور تجارتی سرگرمیوں کا بڑا مرکز بھی آئندہ بلوچستان بنے گا۔
صوبائی محکموں میں کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہوں میں وفاق کی طرح 7.5% اضافے کا اعلان کیا گیا۔ 85 لاکھ سے زائد آبادی والے اس صوبے میں آئندہ مالی سال میں ترقیاتی اخراجات کے لیے 55 اور غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 89 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی۔ شورش پسندی کے شکار بلوچستان میں امن و امان کے لیے لگ بھگ 27 ارب روپے، جبکہ ثقافت، کھیلوں، مذہبی امور اور نوجوانوں کے لیے 14 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بلوچستان میں حزب مخالف نے بجٹ کو عوام کے خلاف قرار دیتے ہوئے بجٹ اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ بلوچستان کو درپیش اقتصادی اور دیگر مسائل کے باوجود بجٹ میں صوبے اور اس میں بسنے والوں کی ترقی و خوشحالی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان میں بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم سیو دی چلڈرن نے پاکستانی حکومت کی طرف سے غیر سرکاری تنظیموں کو اگلے 6 ماہ تک ملک میں کام کی اجازت دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ تنظیم نے کہا ہے کہ وقت مقررہ کے لیے سرکاری فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ حکومت کے احکام اور اصول و ضوابط کی پابندی کی ہے، اور سیو دی چلڈرن کے ترجمان سعید منہاس نے یہ بیان دیا ہے۔ مزید تفصیلات عشرت سلیم کی زبانی۔
بچوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والی عالمی غیر سرکاری تنظیم سیو دی چلڈرن نے بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو 6 ماہ تک پاکستان میں کام جاری رکھنے کی اجازت کا خیر مقدم کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں سیو دی چلڈرن کا دفتر بند کر دیا گیا تھا، جبکہ حکام کی طرف سے تنظیم کے غیر ملکی عملے کو 15 روز میں ملک چھوڑنے کی ہدایت بھی کی گئی تھی۔ اس فیصلے پر ملکی اور بین الاقوامی حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آنے کے بعد وزیر اعظم کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ غیر سرکاری تنظیموں سے متعلق قانون سازی اور ان کے لیے نیا ضابطۂ کار متعین ہونے تک ان کو ملک میں کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ سیو دی چلڈرن کے ترجمان سعید احمد منہاس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ وہ وزیر اعظم کی جانب سے آنے والے اس حکم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
ہم حکومت پاکستان کے اس نئے جو آرڈر پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے نکلے ہیں اس کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت درینا ہماری ڈیمانڈ بھی تھی کہ حکومت ایک ٹائم لائن سیٹ کر دے اور رولز اور ریگولیشن واضح کر دے جو پہلے بھی تھے، لیکن پہلے صرف ٹائم لائن کا مسئلہ تھا۔ ہم ہمیشہ سے کیونکہ گورنمنٹ کے ہر رولز، ریگولیشن اور آرڈرز کو کمپلائی کرتے رہے ہیں، تو ہم آنے والے دنوں میں بھی اور مہینوں میں حکومت کے ہر آرڈر کے اور حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں گے۔
واضح رہے کہ سیو دی چلڈرن کا اسلام آباد میں انتظامیہ کی طرف سے سیل کردہ دفتر بدستور بند ہے، جبکہ اس تنظیم نے ملک بھر میں اپنے دیگر دفاتر خود ہی بند کر کے پاکستان میں اپنے عملے کے 1200 افراد کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ پاکستان میں کام کرنے والی تمام بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے حکام سے کہا گیا ہے کہ وہ حکومت کے متعلقہ اداروں کے پاس اپنی نئی رجسٹریشن کا عمل 3 ماہ میں مکمل کریں۔ پاکستان میں کام کرنے والی عالمی غیر سرکاری تنظیموں کے لیے ایک ضابطۂ کار تیار کرنے کے لیے وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے خصوصی معاون برائے خارجہ امور طارق فاطمی کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دے رکھی ہے۔ یہ کمیٹی ملک میں کام کرنے والی این جی اوز کی طرف سے مستقبل میں مقامی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے اور ان کی نگرانی کا طریقہ کار وضع کرنے کے ساتھ ساتھ اس ضمن میں قانون سازی کے لیے مسودہ بھی تجویز کرے گی۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں علیحدگی پسند گروپوں نے سوپور میں ہدف بنا کر کی جانے والی ہلاکتوں پر احتجاج کرتے ہوئے ہڑتال کی اپیل کی تھی، جس کے نتیجے میں وادی میں اسکول اور کاروبار بند رہے۔ مزید تفصیل سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں۔
بھارتی کشمیر، بالخصوص دارالحکومت سری نگر اور وادی کشمیر کے دوسرے حصوں میں ایک عام ہڑتال کی وجہ سے کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ ہڑتال کے لیے اپیل استفاد رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے کی تھی، تاکہ نئی دہلی کے زیر کنٹرول کشمیر کے سوپور علاقے میں ہو رہی ٹارگٹ ہلاکتوں کے خلاف رائے عامہ کو منظم کیا جا سکے۔ ان جماعتوں کا الزام ہے کہ ہلاکتوں کے پیچھے بھارت کی خفیہ ایجنسیاں ہیں، تاکہ ان کے بقول تحریک مزاحمت سے جڑے افراد میں خوف و ہراس پیدا کیا جا سکے۔ لیکن پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا دعویٰ ہے کہ قاتلوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور انہیں انقریب کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اس سلسلے میں پولیس نے بھارتی کشمیر کی سب سے بڑی عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے 2 جنگجوؤں کو اشتہاری ملزم قرار دے کر ان کے سر پر 10-10 لاکھ روپے کا انعام مقرر کیا ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ یہ دونوں جنگجو اور ان کے ساتھی تنظیم کی قیادت سے باغی ہو کر بدلے کے جذبے کے تحت سابق جنگجوؤں اور تحریک مزاحمت سے وابستہ دوسرے افراد کو ہدف بنا رہے ہیں۔ لیکن حزب المجاہدین کے چیف کمانڈر سید صلاح الدین نے، جو عسکری جماعتوں کے اتحاد متحدہ جہاد کونسل کے سربراہ بھی ہیں، سوپور میں پولیس کی طرف سے پوسٹر چسپان کیے جانے اور 2 جنگجوؤں کو اشتہاری ملزم قرار دینے کے اعلان کے رد عمل میں کہا ہے، ان کے اپنے الفاظ میں، بھارتی کشمیر کی پولیس براہ راست بھارتی ایجنسیوں کے تابع ہے اور ان کی ایما پر تحریک مزاحمت کو کمزور کرنے کی کوششوں میں سرگرم عمل ہے، اس لیے اس کی کسی تفتیش و تحقیقات کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ سوپور میں ہو رہی پیدر پہ ہلاکتوں اور ان سے پیدا شدہ صورتحال پر بدھ کو یونیفائیڈ ہیڈ کوارٹرز کے ایک ہنگامی اجلاس میں غور و خوص ہوا۔ یونیفائیڈ ہیڈ کوارٹرز مقامی بھارتی فوجی کمانڈروں اور پولیس اور سراغ رساں اداروں کے اعلیٰ افسران پر مشتمل ایک گروپ ہے، جس کے سربراہ صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کو یقین دلایا گیا کہ سوپور میں ٹارگٹ ہلاکتوں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور قاتلوں کو عنقریب پکڑا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس کو بتایا کہ بھارتی کشمیر کے لوگ امن چاہتے ہیں اور 2014 کے سیلاب سے متاثرہ زندگیوں کو دوبارہ پٹڑی پر لانے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن سوپور جیسے خونین واقعات ان کے چین و سکون کو برباد کرنے کا موجب بن رہے ہیں۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
پاکستانی بری افواج کے سربراہ کا حالیہ دورہ روس پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار عائشہ تنظیم کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
پاکستان کی بری افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے اس ہفتے اپنے 3 روزہ ماسکو کے دورے کے دوران روس کے اعلیٰ سول اور فوجی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ توقع ہے کہ اگلے چند ہفتوں کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بھی ماسکو جائیں گے۔ سرد جنگ کے دور میں روس اور پاکستان کے تعلقات میں کبھی گرم جوشی دیکھنے میں نہیں آئی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ طارق فاطمی کہتے ہیں،
ان دا لاسٹ 2 ایئرس وی ہیو ہیڈ مور ہائی لیول وزٹس بٹوین دا 2 کنٹریز۔
پچھلے 2 برسوں کے دوران دونوں ملکوں کے متعدد اعلیٰ حکام نے ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کیا، ایسی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ دونوں ملکوں نے مشترکہ فوجی مشقوں کے انعقاد کا بھی اعلان کیا ہے۔ اسی طرح روس نے پاکستان کے ہاتھ ہتھیار فروخت کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے، جس پر روس نے از خود پابندی لگا رکھی تھی۔ ماسکو میں پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے نمائندے کے طور پر نریندر انی کرشن کافی عرصے ماسکو میں رہ چکے ہیں۔ ان کا خیال ہے،
I personally think that the improvement in the relationship between Russia and Pakistan.
میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ روس افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد صورتحال کو اپنے پیش نظر رکھ کر یہ اقدامات اٹھا رہا ہے۔ اگر افغانستان غیر مستحکم ہوگا تو عسکریت پسندی اور اسلامی انتہا پسندی کو فروغ ملے گا جو وسطی ایشیائی ممالک تک پھیل سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ روس اس سلسلے میں انتہائی محتاط رویہ اختیار کر رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات روس بھارت تعلقات پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی کوریا نے بدھ کے روز جنوبی کوریا کے دو شہریوں کو رہا کر دیا ہے۔ انہیں گزشتہ ماہ مبینہ طور پر چوری چھپے شمالی کوریا میں داخل ہونے پر پکڑ لیا گیا تھا۔ وائس آف امریکہ کے برائن پیڈر نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بظاہر پیونگ یانگ نے یہ مصالحانہ کاروائی اپنی اس بات کے بعد کی ہے کہ وہ مشروط طور پر سول کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
جنوبی کوریا کی اتحاد کی وزارت کی ترجمان خاتون پارک سوجن نے بدھ کی صبح تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے ان دو شہریوں کو واپس کر دیا ہے جن کے بارے میں پیونگ یانگ کا کہنا ہے کہ وہ 11 مئی کو چینی سرحد کے ذریعے غیر قانونی طور پر شمالی کوریا میں داخل ہو گئے تھے۔ پارک نے صبح 10:15 بجے بتایا کہ جنوبی کوریا کی حکومت کو وہ دو شہری مل گئے ہیں جو پینمن جوم پر شمالی کوریا میں داخل ہو گئے تھے۔ پینمن جوم کی چیک پوسٹ بین الکوریائی سرحد پر غیر فوجی علاقے میں ایک دور دراز گاؤں میں واقع ہے۔ یونیفیکیشن منسٹری نے قیدیوں کی رہائی کے محرک اور ان کی شناخت کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائیں، تاہم حکومت ان کے شمالی کوریا میں داخل ہونے کی تفصیلات کی چھان بین کرے گی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کوریا کے یہ دونوں شہری مسیحی مشنری ہیں۔ شمالی کوریا کی عمرانہ حکومت کے تحت مذہبی سرگرمیوں پر پابندی ہے۔ ماضی میں مذہبی مبلغوں کو مذہب تبدیل کروانے پر پابندی یا ریاست کے خلاف مبینہ جرائم کے الزام میں گرفتار کیا جاتا رہا ہے۔ بعض کو ان کے خاندانوں یا ان کے ممالک کے اعلی حکام کی اپیل پر ان کے ملک واپس جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ پیر کے روز شمالی کوریا نے ریڈ کراس کے ذریعے جنوبی کوریا کو بتایا تھا کہ وہ اس جوڑے کو رہا کر رہے ہیں۔ انہوں نے جنوبی کوریا کے دیگر چار شہریوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جنہیں شمالی کوریا نے پکڑ رکھا ہے۔ ان میں سے دو نے جنوبی کوریا کے لیے جاسوسی کا اعتراف کر لیا تھا، جن میں نیو یارک یونیورسٹی کا ایک 21 سالہ طالب علم بھی شامل ہے جو امریکی گرین کارڈ رکھتا ہے۔ جنوبی کوریا کے ان شہریوں کی رہائی سے چند روز پہلے پیونگ یانگ نے اپنی اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ اگر سول امریکہ کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں ختم کر دے اور سرحد پار سے کوریا کے باشندوں کی ایسے غبارے بھیجنے کی سرگرمیاں بند کر دے جن میں شمالی کوریا کی حکومت کے خلاف مواد بھرا ہوتا ہے، تو شمالی کوریا جنوبی کوریا کے ساتھ امن کی بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ سول نے پیونگ یانگ پر زور دیا ہے کہ وہ دو طرفہ مذاکرات غیر مشروط طور پر شروع کرے۔ پیونگ یانگ کی طرف سے یہ مثبت اقدام ایسے وقت ہوا ہے جب جنوبی کوریا اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ شمالی کوریا کے تعلقات انتہائی کم سطح پر ہیں۔ واشنگٹن اور سول چاہتے ہیں کہ شمالی کوریا بین الاقوامی سطح پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے سے پہلے اپنے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ وہ اس بات کی بھی حمایت کرتے ہیں کہ شمالی کوریا کی قیادت کے مکمل طور پر عمل درآمد پر آمادہ ہونے تک سفارتی دباؤ اور تعزیریں بڑھائی جائیں۔ بین الاقوامی سطح پر کسی سمجھوتے کی گنجائش کم نظر آتی ہے کیونکہ تمام فریق اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ڈونگوک یونیورسٹی میں شمالی کوریا کے امور کے پروفیسر کم یونگ ہیون نے بدھ کے روز کہا کہ قیدیوں کی رہائی بین الکوریائی مذاکرات کا موقع پیدا کر سکتی ہے۔ اگرچہ محض اس کی وجہ سے دونوں کوریائی ممالک کے درمیان کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی، تاہم یہ دونوں ممالک کے درمیان مسائل کے حل میں مدد کا باعث ہو سکتا ہے۔ پروفیسر کم کہتے ہیں کہ سول کو بھی اس کا مثبت جواب دینا چاہیے، جیسا کہ اقتصادی پابندیاں ختم کرنا جو 2010 میں اس وقت عائد کی گئی تھی جب جنوبی کوریا کا ایک جہاز ڈوب گیا تھا اور سول نے اس پر حملے کے لیے پیونگ یانگ کو مورد الزام ٹھہرایا تھا، جبکہ شمالی کوریا اس میں کسی طور ملوث ہونے کی تردید کرتا ہے۔ کم نے مزید کہا کہ جنوبی کوریا کو 1950 کے عشرے میں ختم ہونے والی کوریائی جنگ میں بچھڑ جانے والے خاندانوں کے دوبارہ میراب کی کاروائی پر زیادہ تیزی سے کام کرنا چاہیے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی قانون سازوں نے سائبر سیکیورٹی حملوں کی روک تھام میں ناکامی پر منگل کے روز سرکاری عہدیداروں پر شدید تنقید کی ہے، جس کی وجہ سے کم از کم 4.2 ملین موجودہ اور سابق وفاقی اہلکاروں کی ذاتی معلومات کو خطرے میں ڈالا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل.
اوور سائٹ اینڈ گورنمنٹ ریفارم سے متعلق امریکی ہاؤس کمیٹی کے چیئرمین کانگریس مین جیسن شیفس کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت کہ آفس آف پرسنل مینجمنٹ کے خفیہ دستاویزات افشا ہوئے کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے. ان کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ او پی ایم کے ڈیٹا سیکیورٹی کا انداز ایسا تھا جیسا کہ آپ اپنے گھر کی تمام کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھیں اور پھر توقع کریں کہ کوئی بھی شخص اندر داخل نہیں ہوگا یا کوئی معلومات حاصل نہیں کرے گا. او پی ایم کی ڈائریکٹر کیتھرین آرشولیٹا کہتی ہیں کہ ادارے نے اپنے سائبر سیکیورٹی کے انداز کو جدید بنانے کے لیے جرات مندانہ اقدامات اٹھائے ہیں.
As a result, in April of 2015, an intrusion that predated the adoption
وہ کہہ رہی ہیں کہ اپریل 2015 میں نتیجتاً ایک حملے کا سراغ لگایا گیا جس کا مقصد سیکیورٹی کا کنٹرول حاصل کرنا تھا. امریکی حکام نے گزشتہ ہفتے ایک اور سائبر حملے کا انکشاف کیا اور خیال کیا کہ اس کے ذریعے فوج خفیہ اداروں اور دیگر خفیہ معلومات سے متعلق رپورٹوں کی تحقیقات تک رسائی حاصل کی گئی. حکام کے مطابق دوسرے حملے سے کم از کم 14 ملین افراد کی خفیہ معلومات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. کچھ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ غیر ملکی خفیہ اداروں کے لیے جاسوسی کے ضمن میں کچھ حساس معلومات کو امریکی اہلکاروں کو بلیک میل کرنے اور شاید ان کے بیرون ملک رہنے والے رشتہ داروں پر دباؤ بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں اپنی شناخت تبدیل کرنے کے دو تازہ ترین واقعات نے اس بحث کو جنم دیا ہے کہ کیا اپنی پیدائشی شناخت سے ناخوش لوگوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنی نسل یا جنسی شناخت کو تبدیل کر سکیں. کھلاڑی بروس جینز نے اپنی جنس تبدیل کرتے ہوئے مرد سے عورت میں تبدیل ہو گئے. اس بات کو لوگوں نے پسند کیا، تاہم جب شہری حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک کارکن کو اس وقت اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کے لیے مجبور کیا گیا جب اس نے کہا تھا کہ وہ سیاہ فام ہے، جبکہ اس کے والدین کا کہنا تھا کہ وہ سفید فام ہے. اس بارے میں زلاتیشا ہوک کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سپوکین میں شہری حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ این اے اے سی پی کی سربراہ ریچل ڈالیزیل نے پیر کے روز اپنے عہدے سے استعفی دے دیا کیونکہ انہوں نے خود کو ایک سیاہ فام بتایا تھا، حالانکہ وہ پیدائشی طور پر سفید فام ہیں. منگل کے روز این بی سی کے پروگرام ٹوڈے میں ایک انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بچپن سے ہی خود کو سیاہ فام تصور کرتی تھیں. انہوں نے کہا، میں کہوں گی کہ جب میں 5 برس کی تھی تو اس وقت سے میں ہلکے بھورے رنگوں کی بجائے گہرے بادامی رنگوں سے اپنی تصاویر بناتی تھی جن میں میرے بال سیاہ گھنگریالے ہوتے تھے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں خود کے بارے میں کیا سوچتی تھی اور خود کو کیسے پیش کرتی تھی. ریچل کے والدین نے چند افریقی امریکیوں کو گود لیا تھا جن کے ساتھ وہ پلی بڑھی تھیں. انہوں نے ایک سیاہ فام شخص سے شادی کی تھی جس سے ان کے 2 بیٹے ہیں اور وہ ریاست واشنگٹن کے ایک کالج میں افریقی امریکی ثقافت پڑھاتی ہیں. انہوں نے اپنی شکل و شباہت میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کی تھی جو ان کی سیاہ فام شناخت سے مطابقت رکھتی ہے. تاہم ان کے پیدائشی طور پر سفید فام ہونے کے انکشاف نے بہت سے لوگوں میں ناراضی پیدا کی جن کا خیال ہے کہ انہوں نے خود کو سیاہ فام کہہ کر غیر منصفانہ طور پر مراعات حاصل کی ہیں. قبل ازیں اس سال اولمپک ایتھلیٹ بروس جینر نے طبی امداد کے بعد اپنی جنس مرد سے عورت میں تبدیل کر لی. وہ 3 دفعہ شادی کر چکے ہیں اور 3 عورتوں سے ان کے 6 بچے ہیں. تاہم ان کی تبدیلی جنس کو عمومی سطح پر تسلیم کر لیا گیا، لیکن سماجیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ان تبدیلیوں سے بروس یا ریچل کی زندگیوں میں کوئی آسانی پیدا نہیں ہوگی. اس بارے میں بات کرتے ہوئے نیو یارک یونیورسٹی کی پروفیسر این مارننگ کہتی ہیں،
They both have to do with people who run
دونوں کو ایسے لوگوں کے مخالفانہ رویوں سے نمٹنا ہوگا جو قدرت کی جانب سے دیے گئے ہمارے نسل اور جنس سے متعلق دیرینہ خیالات اور نظریات سے متعلق ہیں۔ ریچل کی طرح بہت سے لوگ ان خیالات کے حامل ہیں کہ انہیں اپنی نسل یا کوئی اور شناخت منتخب کرنے کا حق حاصل ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ خطے میں روسی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مشرقی یورپ اور بلقان میں اپنی افواج تعینات کرنے کے بارے میں غور کر رہا ہے۔ تاہم رائے عامہ کے حالیہ جائزے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مغربی یورپ کے بہت سے لوگ نیٹو میں شامل مشرقی یورپی ارکان کے دفاع کے لیے فوج بھیجنے کے سلسلے میں شش و پنج کا شکار ہیں۔ پیرکروز وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ ایسی تعیناتیاں ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں۔ یہ خبر سب سے پہلے اخبار نیو یارک ٹائمز نے شائع کی تھی۔ اس بارے میں الپیسین کی رپورٹ، ایک بار پھر انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
نیٹو نے اپنے مشرقی اتحادیوں اور غیر رکن سابق سوویت ریاستوں کے لیے تربیت میں زبردست اضافہ کیا ہے۔ یہ اتحادی ایک وقت میں سوویت روس کے زیر اثر تھے۔ اگر امریکہ کا یہ منصوبہ حقیقت بنتا ہے تو پھر روس کی نئی جارحانہ پالیسیوں کے خلاف رد عمل ایک نئی سطح پر پہنچے گا۔ اس پر بات کرتے ہوئے رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے میلکم چالمرز کا کہنا ہے، میرے خیال میں ہم واضح طور پر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صورت حال میں ہیں۔ میلکم چالمرز رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ میں ریسرچ ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
step by step, NATO's presence in Poland and the Baltic Republics,
قدم و قدم روس کی سرحدوں کے ساتھ پولینڈ اور بلکانی ریاستوں اور رومانیا میں نیٹو کی موجودگی بڑھتی جا رہی ہے، اور میرے خیال میں یہ بڑھتی چلی جائے گی جب تک کہ یہ سوچ نہیں پنپتی کہ روس نے اپنی جارحیت ختم کر دی ہے۔ روسی جارحیت میں گزشتہ سال یوکرین کے علاقے کرائمیا پر قبضہ، مشرقی یوکرین میں باغیوں کے لیے حمایت اور روسی جنگی طیاروں کی نیٹو کے دفاع پر نظر رکھنے کے لیے پروازیں شامل ہیں۔ تاہم پیو ریسرچ سینٹر کی جانب سے لیے گئے حالیہ جائزے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اتحاد میں شامل مغربی ریاستوں کے نصف سے کچھ کم لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے ممالک کو مشرقی ریاستوں کے دفاع کے لیے روس سے جنگ کرنی چاہیے۔ اوپن یورپ ریسرچ گروپ سے وابستہ پاول سویڈلک کہتے ہیں کہ اگر روس نے نیٹو اتحادیوں پر حملہ کیا تو پھر نیٹو کو اپنی بنیادی شرط یعنی مشترکہ دفاع کا عزم پورا کرنا ہوگا۔ پاول سویڈلک کہتے ہیں،
In order to maintain any form of credibility, there would have to be a response. And I think for that reason,
کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے رد عمل ظاہر کرنا ضروری ہوگا، اور میرے خیال میں اس وجہ سے روس نیٹو کو اشتعال دینے کے سلسلے میں بہت احتیاط برتے گا۔ اس کے باوجود ماہرین کو توقع ہے کہ روس ایسے اقدامات اٹھاتا رہے گا جس سے نیٹو کو اشتعال آئے اور اتحاد اس کا جواب بھی دیتا رہے گا، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی بھی فریق یہ نہیں چاہے گا کہ یہ سب کچھ ایک جنگ میں تبدیل ہو۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون پہ رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے۔
دنیا نا الٹ جاتی ہے.
مجروح ساری زندگی فیض کے ممنون رہے. تفصیل فکر و فن میں.
میری بھیگی بھیگی سی پلکوں پہ رہ گئے جیسے میرے سپنے بکھر کے, جل من تیرا بھی کسی کے ملن کو انامکا تو بھی ترسے.
مجروح سلطان پوری اردو کے ان شعرا میں شمار ہوتے ہیں جنہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی. تاہم بعض ناقدین کا خیال ہے کہ مجروح ادبی شاعری پر توجہ دینے کے بجائے فلمی دنیا کی نظر ہو گئے, لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ مجروح نے فلم انڈسٹری کو بے شمار سپر ہٹ گیت دیے.
دل نہ ہوتا بیچارا, قدم نہ ہوتے آوارا, جو خوبصورت کوئی اپنا ہم سفر ہوتا.
آنکھوں میں جادی
وہ پہلا بادل,
بادل میں جادی
کسی کا آنچل,
جہاں تیری یہ نظر ہے میری جاں مجھے خبر ہے, جہاں تیری یہ نظر ہے میری جاں مجھے خبر ہے, بچ نہ سکا کوئی آئے کتنے.
پیارا وعدہ ہے ان مت والی آنکھوں کا, اس مستی میں سوجھے نہ کیا کر ڈالوں حال وہ سنبھال. او ساتھی
دل تک دیکھو, دل تک دیکھو, دل تک دیکھو جی, دل لینے والو دل دینا سیکھو جی, او دل لینے والو دل دینا سیکھو جی, دل تک دیکھو, دل تک دیکھو, دل تک دیکھو.
سہگل کی آواز میں مجروح کے گیت اس قدر مقبول ہوئے کہ گلی کوچوں میں گونجنے لگے اور مجروح کی شہرت کو گویا پر لگ گئے.
غم دیئے مستقل کتنا نازک ہے دل یہ نہ جانا, ہائے ہائے یہ ظالم زمانہ.
بھارتی ویب سائٹ glamsham.com میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں ان کے ایک انٹرویو کا حوالہ دیا گیا ہے, جس میں مجروح ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلم چراغ کے ڈائریکٹر راج کھوسلا نے انہیں ایک ایسا گیت لکھنے کو کہا جو فلم کی ہیروئن کی آنکھوں کو پر اثر طریقے سے بیان کر سکے, کیونکہ فلم کی کہانی کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ فلم کی ہیروئن آشا پاریکھ جب اپنی بینائی کھو دیتی ہے تو اس کی دنیا کیسے اندھیر ہو جاتی ہے. مجروح کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی مکھڑے لکھے جو کھوسلا صاحب کو پسند نہیں آئے اور کچھ اور لکھنے کو کہا. مجروح کوشش کرتے رہے لیکن بات نہ بن سکی. پھر ایک روز یوں ہوا کہ ملکہ ترنم نور جہاں کی رس گھولتی آواز میں یہ مصرع ان کے کانوں میں پڑا. مجروح کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراً فون اٹھایا اور پاکستان فیض صاحب کو ملا دیا اور ان سے اس لائن کو استعمال کرنے کی اجازت چاہی, جو انہوں نے فوراً عنایت فرمائی. مجروح کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اس بات پر ان کے ممنون رہیں گے. مجروح نے اس لائن پر یہ غزل لکھی.
تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے, یہ اٹھے صبح چلے یہ جھکے شام ڈھلے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے, مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا.
एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को।
इसके साथ ही ये शो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एडिटर थे असद नजीर, प्रोड्यूसर थे वीटो मीर और इंजीनियर थे जो गिल। सादिया असद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने ये बान।